मोरफा 24 मुहर्रम अलहराम 1426 हिजरी मुताबिक 4 मार्च सन 2005 ईस्वी 27वां पारा सूरह वाकिया शरीफ आयत नंबर 75 से। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلأولى كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين
وأما
إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم آمنت بالله صدق الله العظيم اللہ کی پناہ چاہتا ہوں میں شیطان مردود سے اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا سورہ واقعہ شریف میں تین چیزوں کا خصوصی ذکر تھا نمبر ایک ترتیب جو اس سورت کی ترتیب نمبر ایک کہ مرنے کے بعد اٹھایا جانا یہ حق ہے اور اس پر فیصلے ہیں یا تو بندہ جنتی ہے یا بندہ جہنمی ہے اس کا چونکہ مشرکین و کفار انکار کرتے ہیں اس بات کو مکمل کر کے پھر اللہ کی ذات والا صفات کی شناخت کے حوالے سے چار بڑی دلکش دلیلیں قرآن نے دی تھی وہ مادہ جو تم طبقاتے ہو رحم مادر میں قرار پاتا ہے اسے زندگی تم دیتے ہو کہ میں دیتا ہوں وہ پانی جو بادل کے دامن سے زمین کو سیراب کرتا ہے اسے تم برساتے ہو کہ میں برساتا ہوں وہ کھیتی اسے تم زمین سے اگاتے ہو اسے تم اگاتے ہو کہ میں اگاتا ہوں اور آگ کا وہ درخت اسے تم اگاتے ہو کہ میں اگاتا ہوں ان چار عظیم دلائل کے حوالے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کی شناخت اس کی معرفت اور توحید کا درس دیا گیا تھا کیونکہ وہ توحید کا انکار کیا تھا تیسرا بنیادی اعتراض ان کا قرآن مقدس کے حوالے سے تھا یہ قرآن جو جگہ جگہ اس پر گفتگو ہو چکی یہ قرآن جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتر رہا ہے یہ دراصل اللہ کا کلام نہیں ہے بلکہ ایک جگہ ہے کہ اس کو کوئی عجمی غلام سکھاتا ہے ایک جگہ ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينَ کہ یہ شیطان لے کر کے اترتے ہیں معاذ اللہ رب العالمین. تو آج کے اس رکوع میں قرآن کے اس کی اس صحت اور اس کی حقانیت کے دلائل پیش کیے گئے ہیں, اور اس کے بعد پھر ابتدا میں جو تین گروہوں کا ذکر کیا گیا تھا, اصحاب الیمین, اصحاب الشمال, السابقون, انہیں تینوں کا ذکر کر کے گفتگو مکمل کر دی گئی ہے. یہ بحث ہے کیسے تھا ہو جاتا ہے. فلا اقسم بمواقع النجوم وانه لقسم لو تعلمون عظيم. رب کریم فرما رہا ہے تو مجھے قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں, اور تم سمجھو تو یہ بڑی قسم ہے. یہ عجیب سی بات دماغ میں نہیں آ رہی ہے کہ تاروں کی قسم, تاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی قسم, اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ. قرآن دیکھیں, قرآن کھول کے رکھیں, وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ. عبارت یہ ہے آیت نمبر 76 کی جو عبارت ہے وہ اپنے کانٹیکٹ کے لحاظ سے یوں ہے, وَإِنَّهُ لَقَسَمٌ عَظِيمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ, اور یقینا یہ بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہے. یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ جب قسم یاد دلائی گئی تو پھر تاروں کی اور تاروں کے ڈوبنے کی جگہ کی, تو اب اس کو تلاش کریں. بے خودی بے سبب نہیں غالب, کچھ تو ہے جس کی پردہ داری ہے, کچھ ہے نا. ایک بات دماغ میں رکھیں, سیدی اعلی حضرت نے ملفوظات شریف کے اندر بیان فرمایا ہے قسم کے حوالے سے, قسم کن کن چیزوں کی کھائی جاتی ہے. یا تو وہ چیز بڑی عظمت والی ہے تو اس کی قسم یاد کی جاتی ہے, یا وہ چیز بہت محبوب ہے تب اس کی قسم یاد کی جاتی ہے. اور یہاں قسم یاد فرمانے والا اللہ تبارک ہے, لہذا اللہ سے بڑی تو کوئی چیز ہو نہیں, اللہ سے بڑا تو کوئی ہو نہیں سکتا ہے. لفظ چیز میں استعمال کرو نا, یہ استعمال جائز نہیں اللہ کی ذات پاک کے لیے. اللہ سے بڑا تو کوئی ہے نہیں, نہ کوئی چیز اس کی مخلوق میں اللہ سے بڑی ہے. اب دوسری شکل باقی رہے گی, وہ کیا ہے کہ جس کو یہاں قسم کے ذریعہ یاد فرما رہا ہے رب کریم وہ کوئی بڑی محبوب بات ہے. اسی وجہ سے آپ انداز قرآن ملاحظہ فرمائیے, جہاں جہاں قسم کا ذکر کیا گیا ہے بندوں کے حوالے سے عظمت اور محبوبیت دونوں ہے, اور رب کریم کے حوالے سے محبوبیت ہی محبوبیت. لا اقسم بهذا البلد, اس شہر کی قسم یعنی مکہ مکرمہ کی. دیکھیں قاف والقرآن المجید, قرآن مجید کی قسم بندے کے لحاظ سے عظمت ہے اور رب کے لحاظ سے محبت ہے. تو یہاں جو چیز بیان فرمائی گئی ہے, قسم ہے ان جگہوں کی جہاں تارے ڈوبتے ہیں. بہت سارے مفسرین نے اس کی یہ دلیل دی ہے کہ چونکہ تارے نکلنا اور ڈوبنا یہ اللہ کی قدرت کے ظہور کے اعتبار سے بڑی اہمیت کے حامل ہے, کہ یہ دیکھیے رات کی تاریکی میں یہ خوبصورت جھلملاتے ہوئے تارے, اور جہاں صبح کی سفیدی نمودار ہوئی ایک ایک کے چہرے منتمل ہونے شروع ہو گئے, اور تھوڑی دیر کے بعد پورا آسمان خالی ہو گئی. کیا ہے کیا ہے؟ تو کوئی ایسی قاہر اور غالب طاقت ہے جو شب کی تاریکی میں ان کے حسن کو نکھار دیتی ہے, اور جب سورج کی ہمت پیدا ہوتی ہے تو پھر ان دیوں کو بجھا دیتی ہے. تو ذات پر ایمان لاؤ, اس ذات پر ایمان لاؤ, نمبر ایک. نمبر دو, یا تو ستارے سے مراد یہاں پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے. اس سلسلے میں کچھ اقوال ذرا سن لیں تو آپ کی ایمان تازہ ہو جائے. اللہ اکبر, کیسی کیسی تفسیریں ہمارے بزرگوں نے کی ہیں اور کہاں کہاں سے لے کر کے آئے ہیں. فرماتے ہیں کہ بعض علماء نے مواقع النجوم کی یہ تفسیر بیان کی ہے کہ نجوم سے مراد صحابہ کرام اور مواقع سے مراد ان کی سجدہ گاہیں. نجوم یہ نجموں کی جمع ہے, نجم ستارے کو بولتے ہیں, اس کی جمع نجوم آتی ہے. تو نجوم سے مراد کون لوگ ہیں؟ صحابہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور مواقع یہ موقع کی جمع ہے, جگہ واقع ہونے کی جگہ, تو ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ. تو اس سے کیا مراد ہے؟ یعنی صحابہ کرام شب کی تنہائیوں میں جہاں اپنی پیشانی کا سجدہ اللہ کے حضور میں نثار کرتے ہیں, ان جگہوں کے اندر بتانے مقصود ہے. اس سے اب صحابہ کا معیار معلوم ہونا چاہیے کہ صحابہ کوئی معمولی چیز نہیں. ہر صحابی جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف ایک نگاہ دیکھا اور پھر چلا گیا اور دوبارہ پھر حاضر بارگاہ رسالت نہ ہوا ہو, اس کی بھی عظمت اتنی ہے کہ رب کریم اس کی قسم یاد فرما رہا ہے. پھر فرمایا اس نے اور تفصیل آئی. بعض کے نزدیک مواقع سے مراد ان کے مزارات پر انوار ہیں جہاں وہ جہاد اکبر یا جہاد اصغر میں جامع شہادت روش کر کے استراحت فرما رہے ہیں. کیا مطلب؟ قبریں ان کی. نجوم سے مراد صحابہ اور مواقع سے مراد ان کی قبریں, یا مواقع سے مراد وہ جگہیں جہاں پہ انہوں نے مجاہدہ کیا ہے, اپنے نفس کشی کی ہے اور راتوں رات اللہ جل شانہ کی بارگاہ جگہ. حدیث پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دو آنکھ جہنم میں کبھی داری نہیں جائے گی. ایک وہ جو اسلامی سرحدوں کی حفاظت میں راتوں کو بیدار رہے, اور ایک وہ آنکھ جو اللہ کی یاد میں راتوں کو بیدار رہے. ان دونوں کو کبھی جہنم میں نہیں ڈالا جائے گا. تو کتنی عظیم تفسیر بیان فرمائی پیر درم شادری نے, کیسے فائنڈ آؤٹ کیا اس کو. پھر فرماتے ہیں کہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ, یہ بہت عظیم شان والی کامل علامہ عجم گزرے ہیں, حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے استاد. بات لگتی ہے, ایک واقعہ سنا دوں لطیفہ سنا دیجیے. اس لطیفے کے پیچھے بہت بڑا فائدہ ہے. ملا جیون رحمۃ اللہ, یہ ہمارے ہاں انڈیا میں یو پی میں ایک ضلع پڑتا ہے جونپور. یہ جونپور میں تھی بڑی جلیل القدر عالم عارف باللہ ولی کامل, بہت ساری کرامتے ہیں. حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ پڑھا رہے تھے ابن رقمہ دے دیے. یہ وہ جو مغلیہ دور کا ایک بادشاہ گزرا جو دماغ سے کہی جاتا ہے, جہانگیر. جہانگیر کی بیوی کیا نام تھا اس کا؟ نور جہاں. وہ شیعہ ایران سے تعلق ہے. تو اورنگ جہانگیر جو ہے وہ بہت سارے مسائل اگنور کر جائے گا, لیکن جب دین کی بات آئی تو وہ تنگ گیا. بیوی نے کہا کہ تم اپنے علماء سے ہمارے مناظرے کروا لو کہ حق پر کون ہے. اور اس کے بعد اس نے ایران سے بڑے بڑے مشتق بلایا. جہانگیر نے حضرت ملا جی اور رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پیغام بھجوایا کہ حضور ایسی ایسی صورت حال بڑا احترام کرتا تھا. یہ حضرت اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاد ہیں, جہانگیر کے بھی استاد ہیں. تو فرمایا ٹھیک ہے, تم تعریف مقرر کر لو, سنیے گا لطیفہ ہے یہ. اچھا صاحب, تعریف مقرر ہو گئی, ایران سے ان کے مستحقین پہنچ گئے, گفتگو چل پڑی. مگر سنیوں کا اسٹیج خالی کوئی ہے ہی. اب ادھر کا مناظر آپ لوگ مناظرہ نہیں دیکھا, ڈیبٹس دیکھے نا, ادھر کا اسٹیج کا مناظر چیخ رہا ہے کہاں گیا تمہارا مناظر, اس کو مناظرہ نہیں کرنا تھا, کیوں چیلنج کیا, کیوں قبول کیا. ادھر حضرت رنگیر حضرت ملا جی اور رحمت اللہ علیہ بڑی شان بے نیازی کے ساتھ آئے صاحب, سر پر امامہ بہترین بدھا ہوا ہے اور پیچھے جو کپڑا رکھتے ہیں شملہ بولتے ہیں, اس کو کیا بولتے ہیں, شملہ اتنا بڑا کہ آٹھ نو آدمی پیچھے پکڑ کر کے لا رہے اس انداز میں چلے آگے آگے حضرت ملا جی اور رحمت اللہ علیہ پیچھے ان کا شملہ پکڑ کے لا رہے, بہت پھٹی پرانی ایک چپل پہن کر کے آئے, جب اسٹیج کے قریب پہنچے تو اٹھا کے بغل میں دبا دیا پھٹی پرانی چپل. تو اس کا مناظر چیخ کر کے کہتا ہے کہ کس کو بلایا ہے مناظرہ کرنے کے لیے, اس کو آداب اسٹیج ہی معلوم نہیں, دیکھو ٹوٹی پھوٹی پھٹی پرانی چپل تک بغل میں دبا کر کے آ رہا ہے, اس کو آداب اسٹیج نہیں معلوم, کس کو بلایا. اب گفتگو سنو, ارے ملا جیون فرماتے ہیں کہ بھائی غلطی ہو گئی, اصل میں کیا ہوتا ہوں, ایک مرتبہ سے مناظرہ ہوا تھا صدیق اکبر کے زمانے میں, تو ان کی چپل غائب ہو گئی. شیعہ مناظر کہتا ہے کہ اس زمانے میں کہاں ہم لوگ تھے, کہا بھائی بوڑھا ہو چکا ہوں, دماغ کمزور ہے, حافظہ قوی نہیں ہے, برے فاروق کے زمانے کی بات ہو. پھر چیخا ہوں شیعہ چوری کر لے گئے, تو کہا کہ ہم اس زمانے میں کہا, کہا غلطی ہوگی, سیدنا عثمان غنی کے زمانے کی بات ہوگی, بوڑھا ہوں کر دماغ کام نہیں کرتا, کہا اس زمانے میں نہیں تھے, تو کہا کہ حضرت علی کے زمانے کی بات ہوگی, کہا اس زمانے میں کہا تھا. آپ نے فرمایا نہ تم صدیق اکبر کے زمانے میں, نہ عمر فاروق کے زمانے میں, نہ عثمان غنی کے زمانے میں, نہ حضرت علی کے زمانے میں پیدا کبھی نہیں, تم پیدا کب ہوئے, تم خلفائے راشدین کے بعد کی پیدوار ہو نا, معاملہ ختم ہو گیا بھائی. امت کے لیے جو اتباع لازم ہے وہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلفائے راشدین کی, اور تم اس زمانے کی پیداوار ہو. اب یہاں پہ ایک لفظ ہے اس کی تشریح کر دماغ رکھیں, شیعہ اصل میں یہ قدیم تاریخوں کے اعتبار سے دو معنی میں استعمال ہوا ہے, خیال رکھیں گے, شیعان علی شیعان معاویہ. کیا شیعہ کے معنی ہوتے ہیں پارٹی, تو شیعان علی علی کی پارٹی, اور شیعان معاویہ معاویہ کی پارٹی, رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین, اور دونوں حق پر ہیں. اسی لیے بخاری نے بخاری شریف کے اندر احادیث جو نقل کی ہیں اس میں کہیں کہیں شیعہ کا بھی استعمال کرتے ہیں, تو اسے دھوکہ نہ کھائیے کہ یہ عبارت جو یہ روایت غیر معتبر ہے, نہیں بلکہ وہ کسی صحابی اور مجتہد کی روایت ہے, وہ اس پر آپ انگلی نہیں کھا سکتے ہیں, اور دونوں حق پر ہیں. یہ بات بگڑی کب ہے, جب سلطنت بنو امیہ کا زوال ہوا اور بنو عباسیہ کی بنیاد پڑی, حسن بن سبا اس نے اس کو سب سے زیادہ جو پروموٹ کیا, اور ایک اور تھا اس کا نام ماسل کر گیا, تو ان دونوں نے مل کر کے پھر نئے نئے عقیدے گڑھے, اس کے بعد اس مذہب کی بنیاد ڈالی. اس کے لیے میں مشورہ دوں گا کتاب پڑھیں, حضرت شاہ عبدالعزیز محدثی دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے تحفۂ اثنا عشریہ, اس میں تقریباً 100 سے زائد ان کے فرقوں کا ذکر کیا ہے, اور تمام تفصیلات بیان فرمائی کہ ان کے عقیدے اور مقدمات کیا ہوتے ہیں. تو ملا جیبر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بھی تفصیل احمدی میں لکھا ہوا ہے کہ علم نجوم نجوم الصحابہ و مواقعها مساجدهم او مقابرهم, نجوم سے مراد صحابہ کرام اور مواقع سے مراد ان کی سجدہ گاہیں ہیں جہاں وہ نماز پڑھتے تھے اور ان کی قبریں ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ جل شانہ صحابہ کرام کے قبروں کی یاد فرما رہا ہے, صحابہ کرام کی سجدہ گاہوں کی یاد فرما رہا ہے. اللہ اور علامہ اسماعیل حق کے نام نے روح البیان کے اندر لکھا ہے وقیل ان نجوم الصحابہ والعلماء الهادون ومواقعهم القبور. علامہ اسماعیل حقی نے اس کو اور عام کر دیا کہ صرف صحابہ ہی نہیں بلکہ صحابہ اور ہدایت عطا فرمانے والے ہدایت دینے والے علماء کرام کی قبریں بھی سے مراد ہیں. یہ بات ہے. تو رب کریم نے ستاروں کی قسم یاد فرمائی اور ستاروں کے ڈوبنے کی جگہوں کی قسم یاد فرمائی. تو یہاں پہ اگزیکٹلی خاص ستارے مراد نہیں ہے بلکہ اس کا استعاراتی معنی مراد ہے کہ نجوم سے مراد صحابہ ہے اور مواقع موقع جگہ اس سے مراد ان کی سجدہ گاہیں یا ان کی قبریں ہیں. ہوگی بات کے لیے. اب اس کے بعد امام قرطبی نے اس سلسلے میں کچھ اپنے خیالات کا اظہار کیا جس کو ہم آگے چل کے بیان کر رہے ہیں. انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون. یہ بے شک یہ عزت والا قرآن ہے محفوظ نوشتہ میں. لا یمسہ الا المطہرون. اسے صرف وضو والے باوضو چھوئیں. تنزیل من رب العالمین. اتارا ہوا سارے جہان کے رب کا. اس پر ذرا توجہ کیجیے گا. یہ قرآن کریم ہے. کریم معنی میں مکرم کے. عزت والا یہ قرآن عزت والا ہے. تو جب قرآن عزت والا ہے اور یہ آیا کہاں سے ہے؟ کتاب مکنون سے. کتاب مکنون سے مراد لوح محفوظ. لوح محفوظ سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا گیا. تو جب اتنا عظیم قرآن ہے نا تو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ اس کو صرف پاکیزہ لوگ ہی چھو سکتے. ابھی گفتگو آ رہی ہے. ساری گفتگو سے بول دوں گا تو اس کے بعد پوچھ لے گا. ان شاء اللہ لا مطالعہ سو. اسے صرف باوضو پاکیزہ مطہر لوگ چھو. مطہر کون لوگ ہیں؟ قرآن کیسے ہوتا؟ اللہ جل شأنہ بات قرآن تو یہ اللہ تبارک و تعالی کی بات ہے نا. قرآن یہ اللہ کی بات ہے. آدمی کی بات نہیں ہے. اور میں اس میں ڈیپ میں جانا نہیں چاہتا اور نہ آپ کا ذہن اٹھ جائے گا. صفات الہیہ. سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب معتزلیوں نے مامون سے یہ کہا کہ قرآن مخلوق ہے. سمجھیں قرآن مخلوق ہے کریشن ہے. امام احمد بن حنبل کہتے تھے مخلوق نہیں ہے. تو آپ کو بہت مارا گیا سزائیں قید کیا گیا. یہاں تک کہ ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ڈال کر کے پیچھے کر دیا گیا تھا. اور اسی صورت میں آپ کی ننگی پیٹ پر کوڑے پڑ رہے تھے. آپ سیدھے یہ کہتے تھے کہ اگر تمہارے پاس کوئی دلیل قرآن و حدیث کی کہ قرآن مخلوق ہے لاؤ مانوں گا. اور جب تک تم قرآن و حدیث کی کوئی دلیل لے کے نہیں آؤ گے میں اسے کبھی نہیں مان سکتا. اسی اثنا میں آپ کی لنگی شریف کھل گئی اور ستر سے بے ستر ہونے والے تھے. نہیں سمجھا یار. ننگے ہو جانے والے تھے. آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کے کہتے ہیں کہ اے رب کریم میرے مولا میں تو تیرے قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی پیٹھ پر کوڑے کھا رہا ہوں اور تو مجھے بے ستر کرنا چاہتا ہے. مجھے ننگا کرنا چاہتا ہے. راوی لکھتے ہیں کہ غیب سے ہاتھ ظاہر ہوا اور لنگی باندھ دیا. مار کھا رہے تھے. ایک چور گزرا. چور حضرت امام احمد بن حنبل اپنے شہزادے سے کہتے تھے بیٹا اس چور نے مجھے بہت ہمت بنائی. نام اس کا دماغ سے نکل گیا. حضرت امام احمد بن حنبل مار کھا رہے تھے. گزرتے ہوئے اس نے قریب آ کر کے کہا کہ اپنے بات پر اڑ جانا ہٹنا نہیں اس سے. مجھے دیکھتے ہو چوری کرتا ہوں, مارا جاتا ہوں, پکڑا جاتا ہوں, مگر چھوٹتی نہیں عادت. تو جب ایک برا کام کرتے ہوئے بھی میں اپنی عادت سے نہیں چھٹکارا پا رہا ہوں تو تم تو حق پر ہو, تم کہیں چھوڑو گے, چھوڑنا بھی. آپ فرماتے ہیں کہ اس کے جملے سے مجھے اتنی تقویت ملی, اتنی تقویت ملی اور میں مستحکم ہو گیا. صرف یہی نہیں, ان کے ساتھ تین آدمی اور سے جمع کھا رہے تھے. احمد احمد کے ساتھ جتنے ان کے معاملین تھے, ان کی بولی بولنے والے, وہ سب کے ساتھ سے سزا ہوئی. یہ قرآن صفت باری تعالیٰ ہے, اللہ کی صفات ہے. یہی وجہ ہے حدیث بھی پیش کرتا ہوں کہ حدیث پاک اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ جل شانہ کو دنیا میں قرآن پاک کی تلاوت سے زیادہ پسندیدہ کوئی عمل ہے ہی نہیں, اور بندہ اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کے گڑ گڑا کر کے مانگنے کے بجائے قرآن پاک کی تلاوت کرے تو اللہ اس سے زیادہ اس کو دے گا. ہاں, وہ مانگنے والا. یہ قرآن کی تلاوت کے احکام کچھ حدیثیں پیش کر رہا ہوں میں ابھی, پہلے اس کو سمجھ لیں. تو قرآن کریم ہے, کریم معنی میں مکرم ہے. اب جب یہ قرآن خود عظمت والی کتاب ہے, مکرم ہے, تو اس کی تعظیم کے حوالے سے فقہی اقوال ملاحظہ فرمائیے اور آپ سنیں, اور جس کو دیکھیے کہ وہ قرآن کی حرمت کے حوالے سے, عظمت کے حوالے سے بے حرمتی کر رہا ہے تو اس کو سمجھا دیجئے, چاہے بھلے آپ کا دشمن ہو جائے, اللہ کی بارگاہ میں آپ محبوب ہوئے. نمبر ایک, دیکھا یہ گیا ہے کہ لوگ قرآن پاک کو اس قدر یعنی بے احترامی کے ساتھ اٹھاتے ہیں, یوں لیا قرآن پاک کو اور لے کر ایسے چلتے ہیں, ایسے ایسے. یہ قرآن کی بے حرمتی. قرآن مقدس کو جب بھی اٹھایا جائے تو اس کو سینے میں لگا کر کے لے کے چلا جائے. یہی ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے. یہ سارے مسئلے اسی آئے سے نکل رہے ہیں, سارے مسئلے. نمبر دو, قرآن پاک کی تلاوت ٹیک لگا کر کے پڑھنا منع ہے. آپ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کریں تو مسئلہ یہ کہ اپنے بیلنس پر بیٹھ کر کے تب قرآن پاک کی تلاوت کی. نمبر تین, پیر پھیلا کر کے ناول کی شکل میں قرآن پاک پڑھنا, یہ تو قرآن پاک کے ساتھ بہت بڑی گستاخی ہے. یقین کریں, بہت بڑی گستاخی ہے. جانتے ہیں اولیاء کاملین کی تلاوت کا حال سناؤں. بعض عارفین جب تلاوت کلام الہی کرنے کا ارادہ فرماتے تھے, غسل کرتے, نیا اگر کپڑا ہوتا تو نیا ورنہ دھلا ہوا کپڑا پہنتے, پورے بدن کو عطر میں بساتے, وقار, تمکنت, احترام اور عقیدت کے ساتھ قبلے کی طرف منہ کر کے بہت ہی عزت اور ادب کے ساتھ قرآن پاک کی تلاوت کی. یہ حکم قرآن ہے. لیکن کیا کیجیے گا, کچھ باطل گمراہ فرقے پیدا ہوئے جنہوں نے مذہب کو تماشا بنا دیا اور اتنی عظیم کتاب کی حیثیت بالکل زائل کر کے رکھی ہے. لیکن ایسی زائل نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ تو عظمت والی قرآن نے تو نہیں کہا کہ مولا قرآن کریم یہاں قریب ہے اور دوسری جگہ قرآن مجید ہے, بزرگی والا قرآن. تو جس کو قرآن نے خود ہی کریم اور بزرگ کہا ہو اس کے اوپر کیسے ظاہر ہوگی. البتہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے وہ خود ذلیل ہو رہے ہیں. آپ دیکھیں, آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کی ذلت کا حال کیا ہے, بلبل کی شکل ہے. پھر سنیں مسئلہ اور, قرآن پاک پھٹ جائے تو اس کو آپ کسی گندی جگہ نہیں پھینک سکتے. مسئلہ ہے کہ اگر کسی شخص نے قرآن مقدس کے پھٹے ہوئے ٹکڑوں میں سے کسی ٹکڑے کو لو القا فی القعذور فقط کفر, کسی گندی جگہ پر ڈالا تو اس نے کفر کافر ہو گیا. لہذا قرآن مقدس کے جو ٹکڑے, جو کاغذات پھٹ جائیں, اس کی چند شکلیں, یا تو آپ اسے جلا لیں, جلا کر کے اس کی راہ کو کہیں دفن کر دیں, یا وہ کاغذات ہی زمین میں دفن کر دیں, یا آپ اس کو کسی پانی میں بہتے ہوئے پانی کے اندر دریا ندی وغیرہ کے اندر ڈال دیجیے تو پہلے ہم ہوں گے نہیں. یہ احتیاط بیان فرمائی گئی ہے. اور زمین پر کہیں بھی قرآن مقدس کا کوئی ٹکڑا پڑا ہوا ملے تو دیکھ کر کے آنکھ بچا کے چلے نہ جائیے, اس کو اٹھائیے اور اٹھا کر کے چوبیے اور کہیں احتیاط سے رکھیے. حضرت سریع سختی رضی اللہ تعالیٰ کو, سریع سختی بہت بڑے شرابی تھا, اتنا شراب پیتے تھے کہ ڈوبے رہتے تھے شراب. ایک مرتبہ جا رہے تھے راستے میں, دیکھا کہ قرآن پاک کی ایک آیت پھٹے ہوئے پرانے کاغذ پر زمین پر پڑی ہوئی تھی, اس کو اٹھایا, اٹھا کر کے لے گئے, غسل کیا, غسل کر کے اس کو عطر میں بسایا, عطر میں بسا کر کے بڑی محفوظ جگہ پر کہیں رکھ دیا اور پھر چلے گئے شراب خانے اور پی رہے مست انسان. تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی آیا اور کہا کہ بس سری ہیں یہاں پہ, سری سکتے ہیں, کہا ہیں تو شراب پی کر کے مست پڑے ہوئے, کہا ان کا ایک پیغام لایا بلاؤ. کہا ٹھیک ہے. اللہ اکبر, یہ سختی آئے, کیا بات ہے؟ کہا تم یہاں پڑے ہوئے ہو, تمہاری پاکیزگی اور طہارت کا ذکر تو فرشتوں میں ہو رہا ہے. بس ختم ہو گئی وہیں سے بات کی, بے قراری بڑھی اور پھر اللہ جل شانہ نے وہ عظیم درجہ عطا فرمایا ہے, وہ عظیم درجہ عطا فرمایا سر سخت رضی اللہ تعالیٰ کہ سیدنا غوث پاک کیسی عظیم شخصیت کی فخر کرتی ہوں سلسلے قادریہ کے عظیم بزرگ. ایک عارف باللہ جا رہے تھے, کسی کا سامان غائب ہو گیا تھا, مسجد میں گئے آرام کیا, کسی کا سامان غائب ہوا, جس کا سامان غائب اس نے الزام لگایا کہ انہوں نے میرا سامان چوری کیا ہے, پکڑے گئے اور اس سامان کے عوض ان کا ہاتھ کاٹ دیا گیا. دائنا تو ہنسنے لگے, جب ہاتھ کاٹ دیا گیا دوست ہنسے, کسی نے کہا جی یہ خوشی کی بات ہے, رونے کا مقام کہاں نہیں, ہنس رہا ہوں, ہنسنے کا مقام جانتے ہو. ایک دن بدخیالی میں بے وضو کی صورت میں یہی ہاتھ میرا قرآن سے لگ گیا تھا تو سزا تو ملنی چاہیے اس کو نا, سزا تو ملنی چاہیے اس کو نا, اس لیے ہنس رہا ہوں کہ سزا یہی مل گئی, آخرت میں اس سے پاک ہو گیا ہوں. میرا یہ قرآن ہے, کوئی معمولی بات نہیں. سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن پاک کی تلاوت کرنے کا احترام اہتمام جو فرماتے تھے, وہ تو امام دار الہجرہ ان کا نام ہے, مخلص ہے, امام المسلمین کہے جاتے ہیں. جانتے ہیں حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام مالک کے پاس پڑھنے کے لیے, باتیں نکل رہی ہیں اس لیے بیان کر رہا ہوں, سب دماغ میں کچھ نہ کچھ رہے گی تو انشاءاللہ کام آئے گی. امام شافعی چھوٹے تھے, کیونکہ امام شافعی قریشی تھے اور موطا امام مالک ایک ہفتے کے اندر حفظ کر, صرف ایک ہفتے کے زخیم کتاب ہے موطا امام مالک, پوری حفظ کر دیا. مکہ کے گورنر کے پاس گئے, میں علم حاصل کر پہنچایا تھا اور یہ سن رکھا تھا کہ امام مالک اس وقت ہوئی زمین میں مر گئے خلائق, آپ ایک رکا لکھ دیجیے. مریض گورنر نے رکا لکھ دیا, مکے کے گورنر نے رکا لکھ دیا مدینہ گورنر کو, وہ رکا لے کر کے پہنچے مدینہ گورنر کے پاس تو اس نے دیکھا تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ یہ قریشی ہے محمد ادریس اور یہ امام المسلمین امام دار الہجرہ امام مالک کے پاس علم دین کے حصول کے لیے جا رہا ہے, تم میرا رکا لے کر کے ان کے پاس جاؤ. تو جانتے ہیں مدینہ گورنر نے کیا کہا تھا, ہر مشکل کام کرنا میرے لیے آسان ہے لیکن یہ میرے لیے بڑا مشکل ہے, اس لیے کہ امام مالک کی بارگاہ تک رسائی یہ بڑی تھی اور پھر ان کے سامنے حاضر ہو کر کے گفتگو کرنا یہ بڑے بس کی بات نہیں, کوئی معمولی بات نہیں تھے. یہ مغربی تہذیب نے علماء کا معیار گھٹا دیا ہے نا, اس بنیاد پر آج علماء کی ناقدری ہے, اور حق یہ تھا کہ علماء کے سامنے بڑے بڑے لوگ زبانیں گل ہو جایا کرتی. خیر لے کر کے گئے مدینہ منورہ گورنر, دروازہ نہ کیا, بادی اگلی کا کیا بات ہے, کجائے کہہ تو پرنا مطلب ہے کہ مدینہ کا گورنر ہوں اور ایک بچہ ہے, یہ حدیث پڑھنا چاہے گا. بادی نے جا کر کے بتلایا, اس کے بعد پھر لوٹ کر کے آئی تو فرماتے ہیں کہ کون آیا حدیث پڑھنے کے لیے؟ کون حدیث پڑھے گا مجھ سے؟ حدیث پڑھنے کی اہلیت ہے بھی اس کے اندر؟ پھر التجا کی حضور دوڑ میں رکھے، التجا کی حضور قریشی، جب قریشی سنا تو نکل کر گیا. راوی لکھتے ہیں کیا تمکرت تھی سیدنا غالب کی، سر پر بہترین قسم کا عمامہ، چمکدار قسم کی لہابا، عطر میں بالکل پسٹ نہیں آئے اور کرسی پر بیٹھ گئے. اس کے بعد گورنر نے نکال کر کے مکہ کے گورنر کا خط دیا، اس اٹھا کے پھینک دیا، دیکھا نہیں میرے مہمان نے. اس کے بعد کہا کہ پوچھتے اس سے پڑھنے آئے ہو؟ کچھ پڑھا لکھا آئے بھی؟ حدیث پڑھو گے؟ امام شافعی کہتے ہیں ہاں حضور پڑھوں گا. کچھ پڑھا لکھا؟ کہتے ہیں ہاں موقع پوری یاد کر لی. پڑھایا موقع ہماری پوری یاد کر لی، خوش ہو گئے. اچھا کہا تم قریشی بھی ہو نا، تم کو پڑھاؤں گا. تو امام مالک نے ان کو پڑھایا اور امام شافعی اپنے وقت کا بھی امام. تو یہ حدیث اور قرآن کا احترام، یہ آج کل کے لوگ کیا سمجھ سکتے ہیں جو انگریزوں کی غلامی میں اپنا ضمیر اپنا ایمان بیچ رہے ہیں اور حرام خوریاں کر رہے ہیں، عیاشیاں کر رہے ہیں، کیا جان سکتے ہیں اسلام کیا کی گیا؟ اسلام ان بزرگوں کے قدموں میں، اس کی روح، اس کی برکت وہاں سے حاصل ہوتی ہے جس کو شرک اور بدعت کہہ کر کے منع کر دیا گیا ہے. اور نہ قرآن مقدس زمین پر رکھا جائے. میں بتاؤں اپنا واقعہ، خود میں نے سنایا آپ لوگوں کو کہ مطاف شریف میں طواف کر رہا تھا، ایک انڈونیشیا کا ایک طالب علم جو وہاں غالباً مدینہ یونیورسٹی میں یا کہیں بھی رہا ہے، وہاں بھی تھا، اس نے قرآن مقدس اور اپنے جوتے دونوں کو ملا کر کے مطاف شریف میں اسے رکھ کر کے نماز پڑھنے جا رہا. مطاف شریف میں اندازہ لگاؤ کہ جوتا اور قرآن. میں نے قرآن مقدس کو اٹھا لیا، میں نے کہا تعالی ما ھذا، والله ھذا کتاب اللہ، ھذا کتاب کریم، علیک ان تعظم و ان تقرأ، تو کہ شکر کرو یہ اللہ کی کتاب ہے، تمہارے اوپر لازم ہے کہ اس کی عزت کرو، اس کی تعظیم کرو. اس نے مجھ سے قرآن پاک کے لیا، یہ زمین پر پکا، اس پر مجھے مان. اب بتاؤ کہ ان سے دین کی خدمت ہوگی؟ یہ دین کی خدمت کریں گے؟ دین ایک روحانی کیفیت اور جذبے کا نام ہے، جب وہ صحیح ہوگا تو دین کی لذت ملے گی، ورنہ کبھی لذت نہیں مل سکتی ہے. اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ انقریب قیامت، قیامت جب آئے گی تو کچھ لوگ ایسے ہوں گے جو قرآن کو پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق کے نیچے نہیں اترے گا. یہ ہے، تو یہ قرآن کریم ہے.